الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ سلسلہ وار اس سیریز میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس سیریز کا دوسرا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اس وقت اور جس کو ہم نے عنوان دیا ہے ایمان کا, اور آج اس کے ایک اور درس کا ہم مطالعہ کریں گے جو سورہ نور کی چند آیات پر مشتمل ہے. آئیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حصہ دوم کا درس چہارم آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. چہارم کا مطلب چوتھا درس, اور اس کو ہم نے عنوان دیا ہے نور ایمان کے اجزائے ترکیبی, یعنی نور فطرت اور نور وحی. نور ایمان حقیقی ایمان جو دل میں ہو. پچھلے درس میں سورہ آل عمران کی آیات کی روشنی میں اس بات کو ہم نے سمجھا تھا, ایمان عقلی اور ایمان سمعی. آپ کو یاد ہوگا اسی کو ایک اور انداز سے آج سمجھیں گے کہ وہ حقیقی ایمان نور ایمان جو دل میں ہوتا ہے اس کے دو اجزاء ہیں, ایک نور فطرت اور ایک نور وحی. پچھلے درس میں سورہ آل عمران کی آیات میں اس کو ہم نے ایمان عقلی اور ایمان سمعی کے عنوان سے سمجھا تھا, آج نور فطرت اور نور وحی کے انداز سے یا ان الفاظ کی روشنی میں اور اصطلاحات کی روشنی میں حقیقی ایمان کے تعلق سے گفتگو کو سمجھیں گے. اور یہ درس مشتمل ہے سورہ نور کے پانچویں رکوع پر. سورہ نور کا پانچواں رکوع آیات 35-40 پر مشتمل ہے. اس پر آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور آپ کے علم میں ہے جیسے کہ بھی ذکر کیا گیا اس سیریز کا یہ دوسرا حصہ ہے جس کو ہم نے ایمان کا عنوان دیا ہے. آئیے اس حصے کے دروس کا بھی ایک جائزہ لیتے ہیں. ہم نے حقیقت ایمان پر گفتگو کی تھی جو کہ پوری سیریز کا چھٹا درس تھا. پھر سورۃ الفاتحہ کا ہم نے مطالعہ کیا. اس کے بعد پچھلا درس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پر مشتمل تھا, وہ سیریز کا آٹھواں درس تھا. اور آج سیریز کا نواں درس ہے نور ایمان کے اجزائے ترکیبی, نور فطرت اور نور وحی, یعنی سورۃ النور کا پانچواں رکوع. اس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. ناظرین کرام بات کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن حکیم کے اس مقام کی ایک آیت کا سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تلاوت پیش خدمت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صدق الله العظيم. ناظرین کرام الحمد للہ قرآن حکیم کی اس آیت سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا ہم نے اب باقاعدہ آغاز کیا ہے. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح تمہیدی نکات کی طرف چلتے ہیں. تمہیدی نکات میں ہم آیات کا تجزیہ کرتے ہیں, موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اوور ویو لیتے ہیں کہ آج کے درس میں کن کن باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تمہیدی نکات کے حوالے سے سب سے پہلی بات وہ ہے آیات کا تجزیہ. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ سورہ نور کا یہ پانچواں رکوع ہے جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں, اور آیات 35-40 پر یہ رکوع مشتمل ہے. آئیے ان آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. سورہ نور آیت نمبر 35-35 ایمان کے اجزائے ترکیبی کانسٹیٹوئنٹس کے لیے تمثیل یعنی پیربل. اجزائے ترکیبی کچھ اجزاء کو ملاتے ہیں تو کوئی شے بنتی ہے. تو حقیقی ایمان کے دو اجزاء کانسٹیٹوئنٹس پر ہم بات کریں گے، نور فطرت اور نور وحی. اور پیرابل کہتے ہیں تمثیل کو، مثال دینا، تمثیل پیش کرنا، اور اس کی وضاحت آگے بھی پیش کی جائے گی. اور آج کے اس درس میں تین تمثیلات، تین پیرابلز ہمارے سامنے آئیں گی. اگلی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 36, 37, 38، تین آیات. ایمان حقیقی کا داخلی یعنی انر مظہر تعلق مع اللہ، یعنی اگر حقیقی ایمان دل میں ہو تو اندر فیلنگز کیا ہوں گی، اندر کیا کچھ ہوگا، کیا جذبات اور احساسات ہوں گے، اس کا ایک عنوان ہے تعلق مع اللہ. حقیقی ایمان واقعتاً دل میں ہوگا تو بندے کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی، استحضار اللہ فی القلب. آپ کو یاد ہوگا ذکر کسے کہتے ہیں، پچھلی نشست میں سورہ آل عمران میں ہم نے سمجھا استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. تو واقعتاً حقیقی ایمان دل میں ہوگا تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا. یہ انر ڈائمنشن ہے حقیقی ایمان کے مظہر کی، مینیفیسٹو کی، کہ اگر اندر واقعتاً ایمان ہوگا تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد اگلی آیت ہوگی انشاءاللہ، آیت نمبر 39. ایمان حقیقی سے محروم لیکن ظاہری طور پر نیکیاں کرنے والے کے لیے تمثیل. پہلی تمثیل وہ تو حقیقی ایمان کے اجزاء کی تھی، دوسری تمثیل ایسے لوگوں کی ہوگی ظاہر میں کچھ نیکی ہے مگر اندر دلوں میں حقیقی ایمان موجود نہیں، یا وہ دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے پیرابل یعنی تمثیل کا بیان آئے گا. اور آخری آیت ہوگی انشاءاللہ آیت نمبر 40. ایمان حقیقی سے محروم اور ظاہری نیکی سے بھی محروم شخص کے لیے تمثیل. یہ بدترین مثال ہے، یعنی نہ دل میں نور ایمان ہے نہ ظاہر میں کوئی عمل کی روشنی ہے، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، تو بالکل اندھیرے ہی اندھیرے. اس تعلق سے بھی آج کے درس کے آخر میں ایک تمثیل یعنی پیرابل ہمارے سامنے آئے گی. ناظرین کرام، یہ آیات کا تجزیہ ہوا آج کے درس کے حوالے سے سورہ نور کی آیات 35 تا 40، جو کہ سورہ نور کا پانچواں رکوع ہے، اس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کیونکہ ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تمثیلات کے حوالے سے، پیرابلز کے حوالے سے، تو یہ تمثیلات کا فلسفہ کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، آئیے اس کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لکھا ہے قرآن میں تمثیلات اور ان کا فلسفہ. لکھا ہے آگے سورۃ النور کے پانچویں رکوع میں تین تمثیلات بیان ہوئی ہیں، بعض لطیف اور ماورائی حقائق ایسے ہیں جن کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے. لطیف کہتے ہیں باریک کو، ماورائی جو ہماری عقل اور فہم سے بالا تر ہوں، وہ سپر نیچرل قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یا ہمارے مشاہدات اور عقل سے بڑھ کر کوئی ایسی بات جس کو ہم سمجھنے سے قاصر اور مجبور ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے تمثیلات کا بیان ہوتا ہے. چنانچہ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، بعض لطیف اور ماورائی حقائق ایسے ہیں جن کو انسان سمجھنے سے قاصر ہیں، البتہ انسان کی ہدایت کے لیے ان کا ایک اجمالی تصور دینا ضروری ہوتا ہے. اجمالی تصور، ایک سرسری سا تصور، ایک اندازے سے کوئی بات سمجھ آ جائے، کسی درجے میں سمجھ آ جائے. ظاہری بات ہے غیب پر ایمان کا معاملہ ہے اور غیب کی حقیقتیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، ہماری عقل سے ماورا اور اوپر ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے ہمارے مشاہدات میں سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ جو جانتے ہو اس کو سامنے رکھ کر اس کو جاننے کی کوشش کرو جو بھی تمہارے سامنے نہیں ہے. تو کچھ نہ کچھ تصور دینا ضروری ہے ایمانیات کے حوالے سے، جن کو ماننا بہرحال ہمارے لیے لازم ہے. مزید آگے لکھا ہے، اس اجمالی تصور کے لیے آسمانی کتابوں میں ہمارے مشاہدات میں سے کوئی تمثیل بیان کر دی جاتی ہے. یہ جو ایمانیات کے تصورات ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے جو مشاہدات ہیں ان میں سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھ کر ان حقیقتوں کو سمجھانے کا انداز ہے جو قرآن اختیار کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ تمثیلات یا پیرابلز استعمال کی گئی ہیں اس مقام پر قرآن حکیم میں. بائبل میں، انجیل میں بہت ساری تمثیلات ہیں، قرآن حکیم میں بھی کچھ تمثیلات کا ذکر، اور آج کے درس میں یہ تین تمثیلات یا پیرابلز ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام، اس گفتگو کے بعد کہ آیات کا تجزیہ بھی ہم نے کر لیا الحمدللہ، اور تمثیلات کا ایک تصور مختصرا ہم نے جاننے کی کوشش کی، اب آئیے آج کے درس کا باقاعدہ مزید آغاز کرتے ہیں، یعنی سمجھنے کے اعتبار سے، اور آیات پر غور فکر کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 35 وہ ہمارے سامنے ہے. قرآن حکیم میں اس مقام پر ارشاد ہو رہا ہے، اس آیت کا ترجمہ بھی پیش خدمت ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے، کمشکات فیہا مصباح، گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک قندیل میں ہے، الزجاجۃ کانہا کوکب دری، قندیل ایسی ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت کے تیل سے یعنی زیتون سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، یکاد زیتہا یضیء، اس کا تیل جلنے کو تیار ہے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہم سب کے لیے سمجھنا آسان ہو سکے کسی درجے میں۔ آئیے تشریح میں پہلی بات سمجھتے ہیں، لکھا ہے ایمان کی تمثیل۔ تمثیل ہم نے کسے کہا؟ پیرابل، اور مثال دے کر کچھ سمجھانا۔ ایک بات ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم اسے جانتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر ایک ایسی بات کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ جو ابھی ہم سمجھتے نہیں ہیں یا سامنے والا سمجھتا نہیں ہے۔ تو قرآن ہمارے مشاہدات میں سے ایک بات ہمارے سامنے رکھ کر وہ ما ورائی حقائق، وہ حقائق جو غیب سے متعلق ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے، ان کو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ایمان کی تمثیل، ایمان ایک باطنی نور ہے جس سے اشیاء کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ مسنون دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ارین الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کو دکھا دیں جیسا کہ وہ ہیں۔ تو بعض اوقات ظاہر کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں باطنی حقائق یا پوشیدہ حقائق کو سمجھنا، تو ان کے سمجھنے کے لیے بھی نور یعنی روشنی کی ضرورت ہوگی، اور وہ ہم نور ایمان ہی ہے جس کو جانتے ہیں، حقیقی ایمان جس پر ہم نے بات کی پچھلے درس میں بھی، آج اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر رہے ہیں، اور نور فطرت اور نور وحی کے الفاظ اور اصطلاحات سے اس کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بیان ہے ایمان کی تمثیل کا، اور ذکر ہوا کہ ایمان ایک باطنی نور ہے جس سے اشیاء کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ آئیے اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں، لکھا ہے جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں اس کے لیے یہ کائنات عالم ظلمات ہے۔ ظلمات اندھیروں کو کہا جاتا ہے عربی میں، ظلمات اندھیروں کو کہا جاتا ہے عربی میں، یہ لفظ آج کے درس میں آخر میں آئے گا بھی، خود قرآن حکیم نے استعمال کیا کئی مرتبہ۔ تو جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں اس کے لیے یہ کائنات عالم ظلمات ہے، اسے اس کائنات کی ابتدا کی خبر ہوگی نہ انتہا کی، نہ اپنے مقصد تخلیق کا علم ہوگا نہ مقصد کائنات کا۔ ناظر کرام آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں وہ الجھی ہوئی ڈور کا ذکر آیا تھا، اور ایک سرا مل جائے تو سلجھانا آسان ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو جو شخص غور فکر کرنے والا ہے وہ تو ابھی اندھیروں میں ہے، یہ کائنات کس نے بنائی، کیوں بنائی، مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا۔ یاد آیا یہ مسائل ہم نے پچھلے درس میں بھی ڈسکس کیے تھے، یہ سورۃ الفاتحہ میں بھی اشارتاً آئے تھے، آج اس کو ایک اور انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس شخص کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو وہ تو اندھیرے میں ٹامک تو یہ مار رہا ہوگا، جیسے محاورے میں کہتے ہیں، پریشان ہوگا یہ کائنات کیوں بنا دی گئی، اندھیرے ہی اندھیرے اس کے سامنے۔ اور جب اندھیرے میں کسی شے کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اور کسی انداز سے روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو باطن کے یہ حقائق جاننے کے لیے کوئی روشنی تو ہونی چاہیے، اس کو ہم ایمان کا نور یا ایمان کی روشنی کہتے ہیں۔ وہ اگر بندے کے پاس ہو تو باطنی حقائق اور پوشیدہ حقائق سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر، مثل نورہ کے بعد فی قلب المؤمن، مؤمن کے دل میں کے الفاظ محذوف ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر میں امام ہیں صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، پہلی بات تو ان کا قول بہت بڑی بات اور وزنی بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات، مثل نورہ، الفاظ آئے تھے نا سائد میں، اللہ کے نور کی مثال، نوٹ کیجئے گا، اللہ کی مثال نہیں، اللہ کے نور کی مثال، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس مقام پر اللہ کی مثال کا ذکر نہیں اور اللہ کی مثال دینا بھی ممکن نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں قرآن بتاتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. تو آج کے اس درس کی اس آیت میں جو تمثیل ہے وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نور کی ہے تمثیل، اور اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت واضح فرما دیا. کیا؟ فی قلب المؤمن، اللہ کے نور کی مثال، یعنی اللہ پر ایمان کی مثال بندہ مومن کے قلب میں کیسی ہے، یہ تمثیل ہے جو اس آیت میں آ رہی ہے. میں چاہوں گا دوبارہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کی مثال ممکن نہیں، اللہ کے نور کی مثال ہے نا، مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ کے نور کی مثال، اللہ پر ایمان کی مثال دی جا رہی ہے، نور ایمان. اللہ پر ایمان کس کے ہاں؟ بندہ مومن کے دل میں، اور حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے. تو بندہ مومن کے دل میں یہ جو ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اس کی مثال کیسی ہے، اس کی پیرابل کیسی ہے، اس کی تمثیل کیسی ہے، یہ گفتگو ہے جو اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. بات واضح ہو رہی؟ میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ بات واضح ہو رہی ہوگی کہ اللہ پر ایمان کے لیے مثال، اور اللہ پر ایمان بندہ مومن کے دل میں، اس حقیقی ایمان کی ایک تمثیل ہے جو آج کے درس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے بندہ مومن کے دل میں نور ایمان کی موجودگی کی تمثیل. اب نظر تو نہیں آتا نا، کسی لیبورٹری کے اندر کسی مشین پر یہ چیک تو نہیں کیا جا سکتے کہ اندر ایمان ہے اور کتنا ہے. ہارٹ بیٹ تو چیک کی جا سکتی ہے، یہ شریانیں کتنی بلاک ہیں وہ چیک کی جا سکتی ہیں، کتنے سٹنٹ ڈلنے ہیں چیک کیا جا سکتا ہے، مگر اس دل میں ایمان کتنا ہے نوبڈی کین چیک دیٹ. تو اب یہ ہمارے فہم سے بالاتر بات ہے، ہمارے مشاہدے سے بالاتر بات ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے مشاہدے میں موجود کچھ باتوں کو سامنے رکھا گیا تاکہ یہ حقیقت سمجھ میں آئے. تو بندے مومن کے دل میں نور ایمان کی موجودگی کی تمثیل یہ ہے اس آیت میں جو گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے. ناظرین کرام، ابھی بات مکمل تو نہیں ہوئی، اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے اور قرآن کا ایک حوالہ بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بتا رہے ہمیں سورۃ الحج آیت نمبر 46 میں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. چلتا پھرتا ابو جہل دیکھتا بھی تھا، اس کا دل دھڑکتا بھی تھا، مگر اللہ کو ماننے سے انکاری ہو گیا یا نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو گیا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو اللہ پر ایمان، یہ اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، حقیقی ایمان، اور اس کی بندہ مومن کے دل میں موجودگی کیسی ہوتی ہے، اس کو اس آیت کے ذیل میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، اب ایک اور اگلا مرحلہ ہے جو تھوڑا سا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس پیرابل کو اور زیادہ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلا لفظ آپ کے ہمارے سامنے طاق کا لکھا ہوا ہے، نش جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے مصباح، جسے انگلش میں ہم لیمپ کہتے ہیں یا چراغ بھی کہا جائے گا. قندیل، گلاس کو کہا جاتا ہے، جیسے چراغ جلتا ہے تو ہم بعض اوقات پہلے دیکھتے تھے گلاس کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا، یا وہ جو موم بتی ہم جلاتے ہیں. اسی طرح چوتھی بات لکھی روغن زیتون، یعنی اولیو آئل، زیتون کا تیل ہم جانتے ہیں، اور آگ تو بالکل واضح ہے جس کو انگلش میں فائر کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ کمپیریزن میں اگلے حصے کی طرف آئیے، لکھا ہے طاق کیا ہے؟ انسان کا سینہ. مصباح وہ چراغ کیا ہے؟ نور ایمان. اور قندیل وہ گلاس وہ جار کیا ہے؟ انسان کا قلب یعنی دل. روغن زیتون کیا ہے؟ فطرت انسانی، انسانی فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہم سمجھ چکے ہیں. اور آگ کیا ہے؟ نور وحی. اس کو سمجھیں گے، یہ ذرا عجیب بات لگ رہی ہے ہمیں. دیکھیے ایک طاق ہے، بعض اوقات اس کو الماری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ڈیکوریشن کے طور پر ایک لکڑی کا باکس پورا رکھتے ہیں، یا بعض اوقات اب الماریاں رکھی جاتی ہیں جس میں بہت سارے شو پیس رکھے جاتے ہیں. تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ دیں ایک الماری ہے، اور اس کے اندر ایک جار یا گلاس ہے، اور اس کے اندر چراغ جل رہا ہے. چراغ کو جلانے کے لیے ہمیں تیل چاہیے ہوتا ہے، اور تیل کو آگ دکھائی جاتی تب وہ جلتا ہے تو چراغ روشن ہوتا ہے، اور وہ ایک جار یعنی گلاس کے اندر ہوگا تو ایکولی ہر طرف اس کی روشنی جائے گی، اور اس کو سجا کر رکھا گیا ہے ایک طاق کے اندر، ایک الماری تھوڑی دیر کے لیے اس کو کہہ لیجئے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دوبارہ، ایک الماری ہے یعنی جس کو ہم نے ڈیکوریشن کے طور پر رکھا اور اس میں شو پیس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے اندر ہم نے ایک جار یا گلاس کے اندر ایک چراغ جلا رکھا ہے، چراغ کو جلانے کے لیے تیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور تیل کو ماچس کی تیلی یا آگ دکھائیں گے تو وہ جلے گا، اور اس جار کا فائدہ کیا ہے، اس جار کا یا گلاس کا، کہ ایکولی روشنی ہر طرف جائے گی، اور مزید فائدہ کیا ہے کہ جب وہ ایک طاق کے اندر ہوگا تو بہت خوبصورت وہ نظر آئے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، انسان کا سینہ ہے، انسان کے سینے میں دل ہے، اس دل میں نور ایمان پیدا ہوتا ہے، انسان کا سینہ ہے بڑا سا، ٹھیک ہے، اس میں دل ہے، اس دل میں ایمان نور ایمان پیدا ہوتا ہے، اور تیل کیا ہے، فطرت میں ایمان عقلی، سورہ آل عمران، فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، مگر اس کو کچھ دکھانا ہے نا، جیسے تیل کو آگ دکھانی تھی اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، تیل میں جلنے کی صلاحیت تو ہے مگر تیلی دکھانی پڑتی ہے نا، تو فطرت میں، وہ فطرت انسانی میں اللہ کا تعارف تو موجود ہے ایمان عقلی، لیکن اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے باہر سے کچھ آگ دکھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالی کی وحی، ایمان سمعی، جب پیغمبر کی بات کان میں پڑتی ہے تو یہ نور ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر نور علی نور، یہ دو نور جمع ہو جائیں، نور فطرت جو اندر اللہ کا تعارف موجود ایمان عقلی، نور وحی جو باہر سے آیا نور وحی کا، یہ دونوں جمع ہو گئے تو یہ اندر بندہ مومن کے دل میں ایمان مکمل ہوا، حاضر ہو گیا، موجود ہو گیا، اور یہ ہے شعوری حقیقی ایمان۔ پچھلے درس میں ایمان عقلی، ایمان سمعی کے الفاظ میں ہم نے اس کو سمجھا، آج کے درس میں نور فطرت اور نور وحی کے الفاظ میں اس کو ہم نے سمجھا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، آپ سے ملاقات ہوتی اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید، اور آج ہم اپنے ایک مشکل ترین درس کی مشکل ترین آیت کو کوشش کر رہے ہیں کہ آسانی سے سمجھیں۔ تمثیل ہمارے سامنے آئی بندہ مومن کے دل میں نور ایمان کے حوالے سے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، اور یہ کمپیریزن ہمارے سامنے آیا کہ انسان کا سینہ، اس سینے میں دل، دل میں نور ایمان وہ چمکتا ہے ایک لیمپ یعنی چراغ کی طرح، اور فطرت انسانی وہ تیل ہے جس سے یہ چراغ روشن ہوگا، اور اس فطرت انسانی والے تیل کو جلا بخشنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، روشن کرنے کے لیے نور وحی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور اس آیت کی مزید تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ جو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے، اس آیت میں بندہ مومن کے دل کو چمکتے ہوئے ستارے کی مانند قندیل سے تمثیل دی گئی ہے، جس کو ہم نے چراغ بھی کہا، یہ ذکر پہلے آ چکا تھا آپ کے سامنے، ہمارے سامنے۔ اب اس آیت کے اندر کچھ اور مباحث آئے ہیں، اس پر بھی توجہ کرتے ہیں کہ جس سے اس نور ایمان والی تمثیل کا سمجھنا اور آسان بھی ہوگا، اور کچھ اور پہلو بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ نہ وہ شرقی گوشے میں ہے درخت، نہ غربی گوشے کے اندر ہے، نہ وہ مشرقی ہے، نہ وہ مغربی ہے، یہ کیا ہے، آئیے اس بات کو بھی سمجھیں اور مزید حقائق کھولیں گے نور ایمان کے تعلق سے انشاءاللہ۔ لکھا ہے، باغ کے وسطی حصے میں پروان چڑھنے والے درخت کے روغن میں جلنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب، ایک بڑا باغ ہو اور بہت سارے درخت ہیں، کچھ درخت بالکل درمیان میں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت بھی اس کو روشنی زیادہ میسر آتی ہے، شام کے وقت بھی روشنی زیادہ میسر آتی ہے، جہاں نشو نما بہت عمدگی کے ساتھ ہو تو اس کا جو تیل ہے اس میں بھی جلنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ہم کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، شرقی اور غربی کا تعصب یعنی باعث ہونا انسانی فطرت کو آلودہ یعنی پرورٹڈ کر دیتا ہے اور حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سلیم الفطرت انسان، سورۃ الفاتحہ میں گفتگو ہوئی تھی، نور ایمان، نور وحی آج ہم بات کر رہے ہیں، ایمان عقلی، ایمان سمعی، سورہ آل عمران میں بات ہوئی تھی، فطرت کا ذکر کئی مرتبہ آیا۔ فطرت اگر سلامت ہو، دائیں بائیں تعصب کی طرف بندہ نہ چلا جائے، تو انسان کے لیے حق کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں، فطرت اگر سلامت ہو اور دائیں بائیں انسان جھک نہ جائے، تعصبات میں مبتلا نہ ہو جائے، تو حق کی قبولیت بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. چنانچہ اسی بات کو آگے لکھا ہے، انسان کی فطرت اگر سلامت ہو تو اس کا دل بیدار ہوتا ہے اور نور وحی سے دل جگمگا اٹھتا ہے. ایمان عقلی تو تھا، ایمان سمعی ملا، ایمان مکمل، یہ شعوری حقیقی ایمان سورہ آل عمران کے درس میں. فطرت سلامت ہو، نور فطرت موجود ہے، جیسے ہی وحی کی تعلیم سامنے آئے گی، نور وحی سامنے آئے گا، انسان کا دل جگمگا اٹھے گا نور ایمان سے. اللہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. اس کے برعکس اگر فطرت تکبر، تعصب، حسد، دنیاوی مفادات یا گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس تعصب یا غفلت یا گناہ کی وجہ سے جو دل آلودہ ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے قبول حق مشکل ہوگا اور وہ دل نور ایمان سے منور نہ ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، مزید برہم اس کو ایک اور انداز سے ہم سمجھتے ہیں، بات واضح ہو چکی ہے. اب ایکویشن کیا بنے گی؟ نور ایمان از اکول ٹو نور فطرت جمع نور وحی. سورہ آل عمران میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ شعوری حقیقی ایمان اس ایکول ٹو ایمان عقلی پلس ایمان سمعی. وہی انداز آج ہے، نور ایمان جو دل میں ہے وہ کیا ہے؟ نور فطرت جمع نور وحی، تو یہ نور ایمان بنتا ہے. انبیاء کرام اور صدیقین کا نور فطرت بالکل سلامت ہوتا ہے اور نور وحی کے ذریعے ان کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. انبیاء تو اللہ کے چنے ہوئے بندے، صدیقین کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل بالکل تیار ہوتا ہے، ان کی فطرت بالکل سلامت ہوتی ہے. جیسے ہی صدیقین کی بات کر رہا ہوں، جیسے پیغمبر کی دعوت آتی ہے سامنے، آگے بڑھ کر فوراً وہ اس کو قبول کرتے ہیں. چنانچہ صدیقین کے بارے میں لکھا ہے کہ صدیقین یعنی غور و فکر کر کے بعض حقائق تک از خود پہنچ جانے والے، ان کا ایمان بھی نور وحی سے مکمل ہو جاتا ہے. اور صدیقین کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز مثال آپ کے علم میں ہے. ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے، آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کی فطرت سلامتی قبول نہ کیا، ہوتے ہوتے کئی راہبوں سے پوچھ پوچھ کر بالآخر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے اور ایمان ان کو میسر آ گیا. آخری بات اس آیت میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، مثالیں اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اسی پر ہم نے لکھا ہے، تمثیلات کی ضرورت انسانوں کو ہے، اللہ ہر شے کا ایسا علم رکھتا ہے جیسی کہ وہ ہے. اللہ تو ہر بات کو ویسے ہی جانتا ہے جیسے کہ وہ ہے، مگر ہماری مجبوری، یہ جو باطنی حقائق ہیں، یہ ہمارے فہم سے بالاتر ہوتے ہیں، ان کے سمجھانے کے لیے ہمارے مشاہدات میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمثیلات عطا فرمائی. ناظرین کرام، اس کے بعد اب اگلی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 36. ویسے عرض کر دوں کہ آج کے درس میں جو آیت نمبر 35 سے ہی ہمارے آج کے درس کا ایک بڑا حصہ تھا، جس کو ہم نے کوشش کی کہ ممکنہ حد تک آسان انداز سے آپ کے سامنے اس کو رکھا جائے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 36. فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بلند کیے جائیں، ویذکر فیہ اسمہ، اور وہاں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے. وہ اگلی آیت میں ذکر ان کا آئے گا. چلتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی تشریح کی طرف. پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پچھلی آیت میں بھی آیا، صحابہ کرام میں تفسیر میں امام، اور ان کے قول کی بڑی اہمیت فرماتے ہیں. انہا المساجد المخصوصۃ للہ تعالی بالعبادہ وانہا تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں اور وہ آسمان والوں کو اسی طرح چمکتی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں. تو گھروں سے مراد اللہ کے گھر یہ مساجد ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے اور اس مسجد اور مساجد کی عظمتوں کو بھی انہوں نے بیان فرمایا. مساجد کے حوالے سے چند ہدایات. مساجد کو بلند کیا جائے. یہ جو ہمارے ہاں مینار کو بنانے کا تصور ہے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ پوری بستی میں، علاقے میں سب سے اونچا گھر اللہ کا دکھائی دے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تو ان کو بلند کرنے کا ذکر تو خود اس آیت میں آیا ہے. مزید ان کی تعظیم کی جائے, ان میں شور یا جھگڑا وغیرہ نہ کیا جائے, یہ باتیں احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہیں. ایسی غذا کھا کر نہ آیا جائے جس سے منہ میں ناگوار بو پیدا ہوتی ہو. مزید ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے, ان میں کسی قسم کا شرک نہ کیا جائے, اور انہیں یعنی مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے. اللہ تعالی ہمیں مساجد سے محبت اور ان آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لکھا ہے مساجد سے محبت اللہ سے بندہ مومن کے تعلق کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہے, بندے کو اللہ کے گھر یعنی مسجد سے محبت ہو, یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی ایک علامت ہے. اور اس حوالے سے بہت قیمتی ایک حدیث ہے جس میں سات قسم کے افراد کا ذکر ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. سات افراد کون؟ نمبر ایک, عدل کرنے والا حکمران. نمبر دو, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہا ہو. نمبر تین, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. نمبر چار, وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے باہم جمع ہوتے ہیں اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. نمبر پانچ, وہ آدمی جس کو منصب و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کے جواب میں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر چھ, وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور نمبر سات, وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. بخاری شریف کی روایت. یہ ساتوں اعمال بڑے قیمتی, بڑے اہم, اور ہماری اس وقت کی گفتگو سے متعلق کیا بات آئی, وہ آدمی بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے سوا. ایک مراد دی گئی اللہ کے عرش کا سایہ, اس میں وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ایک نماز ادا کر لی تو دوسری نماز کا انتظار ہو, محبت ہو اللہ کے گھر سے, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ناظرین کرام, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 37, اور پچھلی آیت کے تسلسل میں نیک لوگوں کا ذکر آیا. ارشاد ہوا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, ایسے لوگ جنہیں ان کی تجارت اور لین دین غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے, و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے, و ایتاء الزکاۃ اور زکات دینے سے, یخافون یوما وہ اس دن سے ڈرتے ہیں, تتقلب فیہ القلوب والابصار جب الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں. یہ ترجمہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 37 کا. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آ رہا ہے جن کے دلوں میں نور ایمان ہوگا, ان کی کیفیات اور باطنی کیفیات کا بیان ہے. آئی اس آیت کے اندر آنے والی چند باتوں کو سمجھیں. تجارت کا لفظ آیا, تجارت کہتے ہیں کاروبار کو, مراد کیا ہے؟ آپ کہیں گے اتنی آسان سی بات کیوں بتا رہے ہیں, اس لیے بتا رہے کہ آگے ایک اور لفظ بھی آیا اور وہ ہے بیع کا لفظ. یہ بھی عربی کا لفظ ہے. بیع کا مطلب ہوتا ہے وقتی سودا. کیا مطلب؟ ایک ہے مارکیٹ جس میں روزانہ بزنس ہو رہا ہے, اور ایک ہے کہ پیر کے دن 3 بجے ایک ڈیل ہوئی ہے. تو یہ وقتی سودا ہے, ایک ٹرانزیکشن ہے, اس کو بیع کہا جا سکتا ہے, اور جو مستقل عمل ہے اس کو تجارت کہا جائے گا. تو چاہے مستقل تجارت والا پہلو ہو یا کبھی کوئی ایک ٹرانزیکشن, کوئی بھی کیفیت بندہ مومن کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی, نماز سے نہیں روکتی, زکات سے نہیں روکتی. ایسا ہوتا ہے بندہ مومن, اللہ ہم سب کو ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کے حوالے سے یہاں لکھ رہے ہیں احکامات الہی کی بجا آوری. صرف تسبیح پڑھنا, سبحان اللہ کہنا ہی ذکر نہیں ہے. اللہ کے احکامات کی پاسداری, فرائض و واجبات پر عمل, اور حرام سے بچنا, دکان پر بیٹھ کے حرام کے بھی تو مواقع آتے ہیں, اس سے بچنا بھی اللہ کا ذکر ہے. ناپ تول میں کمی نہ کرنا, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو نہ تجارت نہ کوئی وقتی سودا ان کو اللہ کے ذکر اور اللہ کے احکامات کی بجا آوری سے روکتا ہے. لکھا ہے گویا اللہ کے محبوب بندے گوشہ نشین تارک الدنیا زاہد. تارک الدنیا جس نے دنیا کو ترک کر رکھا ہو, زاہد زہد والا عبادات میں لگا ہوا مگر دنیا کو چھوڑ رکھا ہے, یہ طرز عمل غیر اسلامی ہے. چنانچہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں, گویا اللہ کے محبوب بندے گوشہ نشین تارک الدنیا زاہد یا راہب نہیں ہوتے, بلکہ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنے والے اور اس دوران احکامات شریعت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں. اسلامی تصور یہ نہیں کہ بس ہم مسجد میں اور مسلح پر بیٹھے رہیں اور زندگی کے امور سے کوئی تعلق نہ ہو. نہیں, زندگی کے امور سے بھی تعلق ہو, حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے اور زندگی کے عین منجدھار میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کی مستقل پابندی کرنا, یہ بندہ مومن کی شان ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہی ہے. مزید بنا سورہ نور کا پانچواں رکوع اس مقام پر بندہ مومن کی سیرت و کردار کا داخلی رخ وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا خارجی رخ کے حوالے سے، آج آ رہا ہے داخلی رخ۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کے آخر میں ہجرت اور جہاد، مستقل محنت دین کے لیے، اس کا ذکر تھا، اور آج کیا آ رہا ہے؟ ہر وقت اللہ کی یاد، نماز بھی زکوٰۃ بھی، مگر نہ تجارت نہ کوئی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے روکتی ہے۔ داخلی رخ آج آ رہا ہے سورہ نور کے اس درس میں، اور خارجی رخ کا بیان آیا تھا سورہ آل عمران کے درس میں۔ لکھا ہے بندہ مومن کی شخصیت کے یہ دونوں پہلو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت و کردار میں بہت نمایاں تھے، چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں جنگ قادسیہ میں ایک ایرانی جاسوس کی گواہی کیا تھی؟ ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کے راہب اور دن کے شہ سوار ہیں۔ راتوں میں صحابہ کرام اللہ سے دعائیں لگاتے ہیں، دن میں گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، تو دن میں بھی اللہ کی یاد، رات میں بھی اللہ کی یاد، 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ تعلق، یہ اہل ایمان کا ایک متوازن طرز عمل ہوتا ہے۔ باطنی رخ کا بیان بھی آگے آج، اور خارجی رخ بندہ مومن کا وہ سورہ آل عمران میں پچھلے درس میں ہمارے سامنے آیا تھا۔ ناظرین کرام اگلی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 38، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 38 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ الفاظ یہاں پر بھی استعمال ہوئے جو پہلی مرتبہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کی سیریز میں آ رہے ہیں۔ احسن، بہترین، احسن کا مفہوم ہے بہترین بدلہ یا انسان کے بہترین عمل کی مناسبت سے بدلہ۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، بہترین بدلہ عطا ہو یا انسان کے بہترین اعمال کی نسبت سے بدلہ عطا ہو۔ 100 اعمال ہیں، 10 بہت ہی اے پلس کے ہیں، تو بقیہ 90 کا بدلہ بھی اے پلس والے اعمال کی نسبت سے دیا جائے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان کریمی، دونوں امکانات ہیں معنی کے اعتبار سے۔ اجر یا جزا، وہ بدلہ جو انسان کو ایک حساب کے مطابق دیا جائے گا، تم یہ اچھا کام کرو گے، یہ ڈیوٹی پوری کرو گے، یہ اجر ملے گا، یہ ہے اجر، یہ کام کیا یہ طے ہوا تو یہ تمہیں عطا ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے فضل، وہ بھی لفظ یہاں پر استعمال ہوا۔ فضل کیا ہے؟ اللہ کی خاص عنایت یا دین جو بے حساب اور بغیر کسی استحقاق کے بندوں کو عطا کیا جائے گا۔ ویسے تو جو بھی اللہ عطا فرمائیں گے وہ اللہ کی عطا ہے، کوئی ہمارا استحقاق یعنی حق یا رائٹ تو نہیں بنتا، مگر اجر تم یہ کرو گے تو یہ عطا ہوگا۔ اور فضل کیا ہے؟ اللہ جو چاہے سو عطا فرمائے اپنی شان کریمی کے مطابق۔ جیسے ہم کسی کو رکھتے ہیں کام کاج کے لیے کہ بھئی یہ تم نے 2 گھنٹے کام کرنا ہے، گھر کی صفائی کرنے میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، اس نے کام کیا، ہم نے اس کو 1200 روپے دے دیے، طے کیا ہوا تھا 1200، کیا ہے؟ یہ ہے مزید، یہ جو مزید کی عطا ہے یہ فضل ہے۔ لیکن جب اللہ کا فضل ہوگا تو کہاں اللہ کا فضل، مخلوق کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ہم سب کو مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آیت نمبر 38 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 39 کی طرف، جس میں ایک اور تمثیل یعنی پیرابل کا بیان آ رہا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 ہے، قرآن حکیم کی اس آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، کسراب بقیعۃ، جیسے کسی چٹیل میدان میں سراب، یحسب ظمآن ماء، شدید پیاسا اسے پانی سمجھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پائے اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، تو وہ اسے اس کا حساب چکا دے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ناظرین کرام یہ آیت نمبر 39 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف، اور سب سے پہلی بات اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، ایسے اعمال کے لیے تمثیل جو کوئی شخص حالت کفر میں یا اخلاص کے بغیر کرتا ہے۔ پہلے تمثیل آئی تھی نور ایمان کی اور جن دلوں میں اللہ پر ایمان موجود ہو، اب تمثیل آ رہی ہے کافر کی یا ایسے شخص کی کہ جو اخلاص کے بغیر عمل کرتا ہو، جس میں اخلاص نہیں وہ اللہ کو واقعتاً ماننے والا تو نہ ہوا۔ مزید آگے لکھا ہے، اس تمثیل کو سمجھتے ہیں، ظمآن کا لفظ آیا یعنی انتہائی پیاسا۔ اب کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کون ہے؟ نور ایمان سے محروم انسان، چٹیل میدان کے الفاظ آئے، اس سے مراد ہے میدان حشر، سراب یعنی دکھاوے کا نور. سراب کیا ہے؟ جیسے ہم ایک لمبی شاہراہ پر اور ہائی وے پر جا رہے ہو تو دور لگتا ہے وہ چمکتی ہوئی شاہراہ کے پانی قریب پہنچتے تو نہیں ہوتا. صحرا میں وہ مٹی اڑتی ہوئی لہریں سی محسوس ہوتی ہے, جتنا قریب جاتے ہیں مٹی ملتی ہے پانی تو نہیں ہوتا. سراب, سراب دکھاوے کا نور, مراد خلوص کے بغیر اعمال, اور پانی کا مطلب اعمال کا اچھا بدلہ. یعنی ایک چٹیل میدان میں ایک پیاسے کو وہ مٹی بھی پانی محسوس ہوتی ہے, مگر قریب جاتا ہے تو وہ مٹی ہی مٹی ہوتی, پانی اس کو پیاس لگی ہوئی ہے. اور ایک وہ شخص کے جو نور ایمان سے محروم ہو, وہ میدان حشر میں کچھ لے کر بھی اگر آیا ہوگا مگر وہ ایمان کے بغیر عمل ہوگا, خلوص کے بغیر عمل ہوگا, تو وہ کیا ہے, وہ اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا, کوئی اچھا بدلہ اس کو نہیں ملے گا. تو یہ تمثیل, یا تو ایمان موجود نہیں یا اخلاص کے بغیر عمل کیا جا رہا ہے. دکھاوے کا عمل بھی وہ شرکیہ عمل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا. چنانچہ لکھا ہے, کسی مسلمان کے عمل میں اخلاص کا نہ ہونا دراصل ایمان حقیقی سے محرومی کی علامت ہے. دکھاوے والوں کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 38 میں, والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, اور جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے, وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی روز آخرت پر. مراد یہ ہے کہ جو دکھاوے کا عمل کر رہے ہیں ان کا واقعتاً ایمان نہیں. تو یہ تمثیل ایک کافر کے لیے بھی ہے اور اس شخص کے لیے بھی جو اخلاص کے بغیر عمل کر رہا ہے, دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے. اور ایک حدیث ہم نے آیت البر نیکی کی حقیقت والی آیت میں بھی سمجھی تھی, آپ کو یاد ہوگا, روز قیامت تین ریاکار یعنی دکھاوا کرنے والے تین ریاکار اشخاص کا معاملہ, جنہیں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, وہ شہید, وہ عالم اور وہ سخی. دکھاوے کے بڑے اعمال کی اعمال بڑے بڑے تھے مگر دکھاوے کے ساتھ کیے, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, اس کے بعد آج کے درس کی آخری آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 40 قرآن کریم ارشاد ہو رہا ہے, او کظلمات یا اندھیروں کی طرح, فی بحر اللجین کسی گہرے سمندر میں, یغشاہ موجن جس پر چڑی آتی ہو موج, من فوقہ موجن اس کے اوپر ایک اور موج, من فوقہ سحاب اس کے اوپر ہو بادل, ظلمات بعضها فوق بعض اندھیروں پر اندھیرے ہیں, اذا اخرج یدہ یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے, لم یکد یراہ تو اسے بھی نہ دیکھ سکے, ومن لم یجعل اللہ له نورا اور جس کو اللہ روشنی نہ دے, فما له من نور اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی, اور آخری اور تیسری تمثیل یعنی پیرابل ہمارے سامنے آ رہی ہے, آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. لکھا ہے, ایمان اور عمل دونوں سے محروم شخص کے لیے انتہائی تاریکی کی مثال, کہ جیسے سمندر میں اندھیرے اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائے نہ دے. پہلی تمثیل میں نور علی نور, نور پر نور, روشنی پر روشنی کی بات تھی, اب کیا ہے, اندھیروں پر اندھیروں کا ذکر آ رہا ہے. یعنی ایمان بھی نہیں جھوٹ موٹ کا اور نیکی بھی نہیں جھوٹ موٹ کی, ایسی اندھیری اور تاریکی کی مثال یا تمثیل اس مقام پر دی گئی. ایک ضمنی اور اہم بات, سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ, قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل, منزل نازل کیا گیا, قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا. مختصرا یہ, نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی گہرے سمندر کا سفر نہیں کیا, اور ایک فرینچ کیپٹن تھا ایک شپ کا, اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا, وہ شخص جس نے کبھی سمندر کا کئی مرتبہ سفر نہ کیا ہو اتنی گہری بات نہیں کہہ سکتا کہ نیچے اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے اور تاریکی تاریکی ہوتی ہے, اور وہ شخص ایمان لے آیا تھا. ہاں, قرآن سائنس کی کتاب نہیں, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. آخری بات, آخر میں فرمایا گیا آیت کے آخر میں فرمایا, اور جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسی تاریکی سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نور عطا فرمائے. بڑی پیاری دعا پر درس مکمل کر رہے ہیں. بہت ساری احادیث کی کتب میں مختلف اجزاء اس دعا کے موجود ہیں, ان کو ہم نے جمع کیا. اللہم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی قبری و نورا من بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی و نورا فی سمعی و نورا فی بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لحمی و نورا فی دمی و نورا فی عظامی. اللہم اعظم لی نورا و اعطنی نورا و اجعل لی نورا. ترجمہ, بہت پیاری دعا, اے اللہ پیدا فرما دے نور میرے دل میں اور نور میری قبر میں اور نور میرے سامنے اور نور میرے پیچھے اور نور میرے دائیں طرف اور نور میرے بائیں طرف اور نور میرے اوپر اور نور میرے نیچے اور نور میرے کانوں میں اور نور میری آنکھوں میں اور نور میرے بالوں میں اور نور میری کھال میں اور نور میرے گوشت میں اور نور میرے خون میں اور نور میری ہڈیوں میں۔ اے اللہ میرے لیے بڑھا دے نور اور مجھے عطا فرما نور اور بنا دے میرے لیے نور ہی نور۔ اللہ اکبر۔ نور ہی نور کی دعا، فجر کی دو سنتیں ادا کر کے جب فجر کے فرض کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے تب بھی یہ دعائیں فرماتے۔ اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، آمین۔ ناظرین کرام، درس و مکمل پروگرام کے بالکل آخر میں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کوئز، حصہ دوم کا چوتھا درس۔ ہم نے درس چہر مکمل کیا، نور ایمان کے اجزاء ترکیبی، نور فطر، نور وحی، سورہ نور کی پانچویں رکوع کی روشنی میں۔ کوئز کے حوالے سے پہلا سوال نوٹ کیجئے گا، زیر بحث درس میں بندہ مومن کے دل کے لیے کس چیز کی تمثیل بیان کی گئی ہے؟ طاق، مصباح، قندیل یا روغن زیتون؟ دوسرا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں، نور وحی از ایکول ٹو نور ایمان جمع نور فطرت؟ بی ہے، نور فطرت از ایکول ٹو نور ایمان جمع نور وحی؟ سی ہے، نور ایمان از ایکول ٹو نور فطرت جمع نور وحی؟ اور ڈی آخری آپشن، کوئی جواب درست نہیں۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، توجہ سے دیکھیے گا اس کو۔ تیسرا سوال نوٹ کیجیے گا، تیسرا سوال ہے، ایک حدیث مبارکہ میں کتنے افراد کا ذکر ہے جنہیں روز قیامت اللہ کا سایہ نصیب ہوگا؟ تین، پانچ، سات یا نو؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے گا، چوتھا سوال ہے، خلوص کے بغیر کیے گئے اعمال کے لیے زیر بحث آیات میں کیا تمثیل بیان کی گئی ہے؟ ظمآن یا چٹیل میدان یا سراب یا پانی؟ اور آج کا آخری سوال ہے، اللہ کی خاص عنایت یا دین جو بے حساب اور بغیر کسی استحقاق کے بندوں کو عطا کیا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ احسن، اجر، فضل یا کوئی نہیں؟ یہ پانچ سوالات مکمل ہوئے، اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ mq.quranacademy.com۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سورۃ التغابن کا مطالعہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔